بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم بات کر رہے تھے ارکان ایمان کے آخری اور چھٹے رکن کے تعلق سے، تقدیر پر ایمان کے تعلق سے مراتب بیان کر رہے ہیں، اور پچھلے دروس میں علم کا مرتبہ، کتابت کا مرتبہ اور مشیت کے مرتبہ کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں جہیں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فما من مخلوق فی الارض ولا فی السماء الا اللہ خالقه سبحانه لا خالق غیره ولا رب سواه. کوئی بھی مخلوق نہیں زمین میں اور نہ ہی آسمان میں الا کہ اللہ تعالی سبحانه اس کا خالق ہے. اللہ کے سوا کوئی اس کا خالق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس کا رب نہیں ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بات صحیح ہے غیر کسی شک و شبہ کے، اور اس کے صحیح ہونے کی دو قسم کے دلائل ہیں، دلیل اثری و دلیل النظری. اثری دلیل سے مراد ہے قرآن و سنت کی دلیل، اور نظری دلیل سے مراد ہے عقلی دلیل. بعض علماء عقلی کہتے ہیں، بعض علماء نظری کہتے ہیں، اور اثری کو بعض علماء سمعی کہتے ہیں، بعض علماء اثری کہتے ہیں. سمعی جو سمع سے ہمیں ملی ہے، جو وحی ہے کتاب اور سنت، اور اثری اثر سے ہے، اور اثر کتاب اور سنت کو بھی کہا جاتا ہے. جو اثری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق ہے، چاہے زمین کے مخلوق ہو یا آسمانوں کے مخلوق ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 62 میں، اللہ خالق کل شیء الی آخر الآیہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. اور سورۃ الطور آیت نمبر 35 اور 36 میں، 35 اور 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. ام خلقوا من غیر شیء، کیا بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں، یا خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ سچ بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ رحمہ اللہ، کوئی بھی چیز آسمان میں یا زمین میں نہیں ہے مگر اللہ تعالی وحدہ اس کا خالق ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے چیلنج کیا ہے بت پرستوں کو، اور ایسا چیلنج کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس چیلنج کو سننے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو، ایک مثال دی گئی ہے، اس مثال کو خوب سنو. اور آپ دیکھیں، ندا کافی ہوتا ہے کسی کو، کسی کی تنبیہ یا الرٹ کرنے کے لیے، یا ایوہ کافی تھا، لیکن فاستمعوا له خصوصی طور پر اس کا الگ معنی ہے. یعنی بہت ہی اہم بات ہونے جا رہی ہے، خبردار ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو، اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور جو کہا جا رہا ہے اس کو سمجھنا تم پر فرض ہے. یہ معنی کہاں سے لیا ہے؟ فعل امر فاستمعوا. بارک اللہ فیک. اچھا کیا مثال ذرا غور کریں آپ ذرا. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کسے پکارا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا؟ کیا صرف بتوں کو؟ غیر اللہ میں ہر وہ چیز شامل ہے جسے پکارا گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا گیا ہے. اچھا، لن يخلق ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له، نہ اکیلے اور نہ ہی سب مل کے. چلیں دیکھیں، لات، عزى، منات، هبل، اور اس کے علاوہ جو بھی بت موجود تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر تا قیامت، درند ہے، پرند ہے، پتھر ہے، کوئی ولی ہے، کوئی نبی ہے، کوئی فرشتہ ہے، الغرض جس کو بھی پکارا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سوا، جسے بھی اللہ تعالیٰ کے کا شریک بنایا گیا ہے، نہ وہ اکیلے ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی سب مل کر ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ رحمہ اللہ، یہ معلوم ہے کہ جن کو یہ لوگ پکارتے اللہ تعالیٰ کے سوا، یہ ان کے نزدیک سب سے بلند چوٹی پر ہے. معبود جو ٹھہرے نا، اب اس کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے نا، کیونکہ ان لوگوں نے انہیں جن کو یہ پکارتے ہیں یعنی رب بنا دیا گیا ہے، رب بنایا ہوا ہے. اگر یہ عاجز ہو جاتے ہیں ایک مکھی کو پیدا کرنے سے جو مخلوقات میں سے حقیر سمجھی جاتی، سب سے زیادہ حقیر مخلوق مکھی سمجھی جاتی ہے، تو ظاہر ہے جو مکھی سے بڑی مخلوق ہے من باب اول پیدا نہیں کر سکتے، اور ان بڑوں کے علاوہ بھی دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جس کو یہ پکارتے ہیں، چاہے گائے کو لے لیں آپ، کیونکہ آپ ہندو مذہب میں دیکھیں گائےوں کے لیے مقدس گائے ہے، گائے کا پیشاب بھی پی لیتے ہیں تبرک سمجھ کر، شفا سمجھ کر. بعض لوگ چوہوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، سانپوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، الغرض بڑی سے بڑی چیز لے کے چھوٹے سے چھوٹے چیز، حقیر ترین چیز تک آپ دیکھ لیں، آپ سب اس میں شامل ہیں. تو من باب اولا جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ پیدا کر سکے. پھر ایک اور چیلنج بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اس آیت میں، یہ سورۃ الحج آیت نمبر 63 وَيَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. نہ تو الگ الگ پیدا کر سکتے ہیں، نہ سب مل کے ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ اگر مکھی بھی ان سے کوئی چیز لے لے وہ اس مکھی سے واپس بھی نہیں کر سکتے، یعنی عجز کی انتہا. ایک تو پیدا کرنے سے عاجز ہے، اور پھر اگر یہی حقیر مخلوق اس طاقت اور معبود سے کوئی چیز لے لے، چھین لے، چرا لے، کھا لے، پی لے، کچھ بھی کر لے، تو یہ معبود جو ہے اپنی کھوئی ہوئی چیز واپس نہیں لا سکتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثمی رحمہ اللہ، تو عاجز ہو جاتے ہیں اس مکھی سے اپنا حق واپس لینے سے بھی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ مکھیاں جو ہے وہ کس طریقے سے ان بتوں سے کوئی چیز سلب کر سکتی ہیں، لے سکتی ہیں، اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، بعض علماء نے یہ کہا ہے یہ ایک مفروضہ ہے، علیہ سبیل فرض ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر وہ واپس نہیں لے سکتے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور واقع ہے کہ جب مکھی جو ہے ان بتوں پر بیٹھ جاتی ہیں اور جو بھی خوشبو ان بتوں پر لگی ہوتی ہے اور وہ اس خوشبو سے کوئی چیز لے لیتی ہے، یا جو بھی اوپر یعنی کوئی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کچھ کھانے رکھے ہوتے ہیں، کچھ خوشبو ہوتی ہے، کچھ چیز
میٹھی چیز،
ہاں کوئی میٹھی چیز، شاید صاحب نے یہاں پر مثال دی ہے اطیاب طیب کی جو خوشبو ہوتی ہے، اگر وہ مکھی لے لیں تو یہ جو بت ہیں وہ واپس اس مکھی سے نہیں لے سکتے. پھر جیسا فرماتے ہیں اگر یہ جن معبود بنایا گیا ہے اگر اپنا دفاع نہیں کر سکتے اور ایک مکھی سے اپنا حق واپس لینے سے عاجز ہیں تو پھر کیا دوسروں کو کیا حق دینے کے قابل رہیں گے جو ان کو پکارتے ہیں. سبحان اللہ، وہ یہ حقیقت ہے کہ جو اپنا حق نہیں واپس لا سکتا وہ کسی اور کا حق بھی اسے دلا نہیں سکتا، من باب اولا. پھر جیسا فرماتے ہیں الغرض، اصل بات یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اس پر ایمان واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ عمومی طور پر ہر چیز کا خالق ہے، یہاں تک کہ بندوں کے اعمال کا بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے، انسان جو عمل کرتا ہے اس کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ خالق کل شیء سورۃ الرعد نمبر 16 میں، اور انسان کا عمل بھی شیء چیز میں سے ہے، اور سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کا خاص مقرر تقدیر فرمائی ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر اس میں اس موضوع پر یا اس تعلق سے بہت ساری آیات ہیں، اور ایک آیت خصوصی طور پر اس موضوع کے تعلق سے بھی موجود ہے، خلق افعال العباد، کہ بندوں کے افعال جو ہیں یہ مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یعنی دوسرے لفظ انسان اپنے عمل کا خود مختار نہیں ہے 100% کہ انسان خود کرتا رہے اپنی مرضی سے، انسان کا عمل بھی اللہ کے مخلوق ہے، خود انسان بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اور انسان کے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اب یہ تو ہم جان چکے کہ انسان اللہ کے مخلوق، اللہ نے پیدا کیا ہے، اب اس انسان کے عمل کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کی دلائل، ایک تو عمومی دلائل جو موجود ہیں انسان کو پیدا کرنے کی، اور دوسری دلیل جو ہے خاص دلیل سورۃ الصافات آیت نمبر 96 میں ابراہیم علیہ السلام کی زبان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ تمہارا خالق ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ما جو ہے وما تعملون، اب عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں کیا یہ معنی فٹ ہے کہ نہیں، کیا اسے دلیل لی جا سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ رد ہے ان مخالفین کا جو قدری ہیں، جو تقدیر کے ممکن ہیں، جو کہتے ہیں جو انسان ہے وہ اپنے عمل کا خود مختار ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو پیدا نہیں کیا. تو اس کے جواب میں یہ سارے بحث جو ہے شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہے. اب یہ جو آیت ہے واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے عمل کو بھی. اب وما تعملون کی تعریف سے ذرا غور کریں، ذرا ما جو ہے مصدریہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ما مصدریہ فعل مضارع کے ساتھ آئے تو فعل مضارع کو مصدر بنا دیتے ہیں. اب تعملون تعمل، اور جب عمل سے لیا گیا ہے، اور اس کا عمل کا مصدر کیا ہے؟ عمل یعمل عملا، عمل ہے نا. تو تقدیر الکلام اگر وہ مصدریہ سمجھا جائے، واللہ خلقکم وعملکم، وہ واضح ہے نا، وہ تعملون میں اگر کوئی دقت ہے سمجھنے کی، واضح نہیں ہے، تو عربی گرامر کے اعتبار سے بھی اگر ما کو آپ ما مصدریہ لیتے ہے بھی ما مصدریہ یہاں پہ، کیونکہ فعل مضارع سے پہلے آئی ہے، ما موصولہ بھی ہو سکتا، آگے بات ہوتی ہے انشاءاللہ، لیکن ما مصدریہ جو ہے فعل مضارع کو مصدر میں آپ بدل دیں، واللہ خلقکم وعملکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا ہے، تو واضح ہو جاتا ہے. اور یہ نص سے واضح دلیل ہے کہ انسان کا عمل جو ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کا عمل بھی مخلوق ہے. اچھا اگر یہ کہا جو دوسرا احتمال جو ہے، اگر یہ ما موصولہ ہو بمعنی الذي، یعنی والله خلقكم والذي تعملون، ما موصولہ اگر ہے تو مطلب یہ ہوگا والله خلقكم وخلق الذي تعملونه، انہوں تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تم نے کیا ہے اس کو بھی پیدا کیا ہے، یہ اور واضح ہے کہ نہیں؟ تمہارے اعتبار سے معنی جو ہے واضح ہے. پیچھے ایسا فرق ہے، اگر کوئی یہ اعتراض کرے اور یہ کہے کہ اس آیت میں کہاں سے دلیل لے سکتے ہیں اگر ماں جو ہے موصولہ ہے، جیسا فرماتے ہیں اگر معمول مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ لازم ہے کہ انسان کا عمل بھی مخلوق ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کا معمول جو ہے انسان کے عمل سے ہوا ہے، یعنی جو وہ ایکشن کرتے ہیں جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ اب انسان ہے، عمل ہے، معمول ہے جو عمل ہوا ہے. اب اگر مصدر یہ ہے تو معمول کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے مصدر یہ اگر موصول ہے معمول کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اگر مصدر یہ ہے تو عمل کی طرف جاتا ہے. اب تین چیزیں ہیں، انسان کا عمل ہے، انسان خود ہے، انسان کا عمل ہے، اور معمول جو ہے. ہر اعتبار سے دیکھیں آپ، اگر مصدر یہ بھی لیتے معمول کے لیے عمل کا ہونا چاہیے، عمل کے لیے عامل کا ہونا لازمی ہے، تب انسان نے اللہ نے پیدا کیا ہے اور عمل کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو معمول ہوا ہے جس طرف وہاں مستریہ اشارہ کر رہی ہے اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کیونکہ معمول بغیر عمل کے ممکن نہیں، عمل بغیر عامل کے ممکن نہیں ہے. اس اعتبار سے تو ہر اعتبار سے یہ دلیل، شیخ صاحب فرماتے ہیں تو دونوں احتمال میں، دونوں اعتبار سے انسان کا عمل جو ہے مخلوق ہے. اچھا یہ تو تھا دلیل الاثری ابھی تک، اب نظری دلیل، عقلی دلیل کیا ہے کہ انسان کا عمل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں. جیسا فرماتے ہیں وہ اس طریقے سے ہے کہ انسان کا یا بندے کا جو فعل ہے وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے، دو چیزوں کی بنیاد پر. نمبر ایک سچی عزیمت ہو، اور دوسرا ہے قدرہ تامہ ہو. ہم جو دیکھیں ذرا غور کریں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں وہ نہیں جو سوچتے ہیں صرف. دیکھیں آپ گھر سے فجر کی نماز پڑھی ہے، آپ نے سوچا کہ درس پہ جانا ہے، پھر آپ نے عزم کیا ہے، پھر آپ اٹھے ہیں، پھر سوارے پہ سوار ہوئے ہیں، پھر آپ راستے پہ نکلے ہیں اور درس کی طرف آئے ہیں. دو چیزیں ہوئی ہیں کہ نہیں؟ ایک تو آپ کا جو آپ کا خیال تھا وہ ایک عزیمت میں، خیال تو ہوتا ہے رات سے اچھا صبح درس ہو گیا تو ہم انشاءاللہ جائیں گے، کچھ ساتھ سو گئے ابھی آئے بھی نہیں ہے، عزیمت نہیں ہے نا، تو عمل بھی نہیں ہوا. جو آئے ہیں کس بنیاد پہ آئے ہیں؟ عزیمت الصادقہ، سچی عزیمت ہے جانا ہے. اور پھر قدرت تامہ، اگر بیمار پڑ جائے انسان، کسی کوئی تکلیف ہو جائے یا نہ پہنچ پائے یا اس کی طاقت نہ ہو، قدرت نہ ہو، کوئی رکاوٹ آ جائے، عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو کسی بھی عمل کی ان دونوں چیزوں کا ہونا لازمی ہے. یہاں عقلی بات کر رہے ہیں، حقیقتاً واقعہ کے مطابق جیسا فرماتے ہیں اگر ہم کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل سے پہلے دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے، ایک عزیمت الصادقہ علی فعلہ، اگر آپ عزم نہیں کرتے تو آپ وہ کام کرتے نہیں ہیں، دوسرا قدرت التامہ، تام قدرت، کامل قدرت ہونی چاہیے. اگر آپ عاجز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہ کام نہیں کر سکتے. ان دونوں کو آپ کے اندر کس نے پیدا کیا ہے؟ عزیمت کس نے آپ کو دی ہے؟ اس کی توفیق کس نے دی ہے؟ اور پھر آپ یہ قدرت، صلاحیت کس نے دی ہے؟ جو خالق السبب التام ہے وہ خالق المسبب بھی ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ عقلی قاعدہ ہے. اس سے بھی ثابت ہوا کہ انسان کا جو عمل ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک دوسری عقلی دلیل ہے، جیسا فرماتے ہیں فعل جو ہے وہ وصف الفاعل ہے، اور وصف جو ہے، صفت جو ہے وہ تابع الموصوف ہے. یہ حقیقت ہے، ہم صفت کی بات کرتے ہیں، صفت تابع موصوف ہے ہمیشہ. اب فعل ہے اور فاعل ہے. فاعل کو تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے, فعل کو نہیں مانتے کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے. اور قاعدہ کیا کہتا ہے, فعل جو ہے وہ کیا ہے, تابع موصوف ہے. اب یہاں پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی صفت فعل کرنا, تو پھر فعل کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عثیمین رحمہ اللہ, تو دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کا عمل مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور یہ عموم خلق میں شامل اور داخل ہے, اثری و نظرین, اثری دلیل اور نظری دلیل کی بنیاد پر. اور جو اثری دلیل ہے اس کے دو قسمیں ہیں, عام اور خاص, اور جو نظری دلیل ہے اس کے دو وجوہات سے یہ دلیل بیان کر چکے ہیں. پھر اگلا جملہ ہے, لا خالق غیرہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق, کوئی پیدا کرنے والا نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اگر آپ یہ کہتے کہ حصر جو ہے اس پہ ایک چیز, ایک اعتراض ہے, یہ اعتراض کیا گیا ہے, یہ اعتراض آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی خالق موجود ہیں, جو تصویر بنانے والا ہے وہ اپنے آپ کو خالق کہتا ہے, یہ خالق سمجھتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ تصویر بنانے والا بھی خالق, پیدا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تصویر بنانے والوں کے تعلق سے کہ ان کو عذاب ملتا ہے, اور ان کو کہا جائے گا قیامت کے دن زندہ کرو ان چیزوں کو جن کو تم نے پیدا کیا ہے, احیو ما خلقتم, اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 14 میں, 14 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ تعالیٰ برکت ہے جو پیدا کرنے والوں سے سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پر خالق ہے اور پھر احسن الخالقین ہے, تو اس کا کیا جواب ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ نے یہ بھی بیان کیا قرآن مجید میں کہ اللہ کے سوا اور بھی خالق ہے.
آدم سے وجود بلانے والا اللہ سبحانہ
وتعالیٰ. اچھا سنیں ذرا, میں اصل بات کہنے جا رہا ہوں, پھر سوال کرتا ہوں. یہ بحث کیوں کر رہے ہیں ہم؟ یعنی شیخ الاسلام یہ کیوں یہاں پہ لکھا ہے عقیدہ وسطیہ میں, لا خالق غیرہ؟ وجہ, اصل بحث کیا ہے, انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. انسان کے عمل کو کس نے پیدا کیا؟ دیکھیں ساری بحث جو جاری ہے نا شروع سے, تقدیر کا انکار, دیکھیں انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا تقدیر کا, پھر دلائل ڈھونڈی, جیسے اہل بدعت کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے, پہلے فتویٰ دیتے ہیں پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں, جب نہیں ملتی بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب دلیل بنا لی, کیا دلیل بنائی ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے کوئی اور بھی خالق موجود ہے, تو انسان بھی اپنے عمل کا خالق ہے, اصل مدعا یہ ہے, سمجھ آ رہی ہے نا. تو لا خالق غیرہ یہ اس چیز کا رد ہے, اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. تمہارے گمان غلط ہے اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرمایا ہے قرآن مجید میں فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ اور خالق موجود, اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خالق ہے, تم لوگ یہ سمجھتے ہو اس آیت سے کہ انسان بھی خالق ہے, اللہ بھی خالق ہے, اللہ سب سے بہتر خالق ہے, انسان اپنے عمل خود پیدا کیا ہے, اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ بہتر ہے, اس اعتبار سے یہ آپ کے استدلال اپنی جگہ پر نہیں ہے. آدھا سچ بھی سچ نہیں ہوتا, اصل حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے اور انسان کے عمل کو بھی پیدا کیا ہے. اور تمہارا یہ کہنا کہ جو دوسرے خالق موجود ہے, جیسے حدیث میں بھی آیا ہے کہ تصویر بننے والے کو بھی خالق کہا گیا ہے, اور قیامت کے دن سخت وعید ہوگی اور سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا, عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, وہ یہ کافی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, حکم دے گا, اب زندہ کرو ان چیزوں کو جن کو تم نے پیدا کیا ہے. اب یہ بھی خلق ہے, تو اب اس کا جواب شیخ صاحب بتا رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے کہ جو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف خلق کی وہ ایجاد کی ہے, عدم سے وجود میں لانا, انسان موجود نہیں تھا, زمین و آسمان موجود نہیں تھے, یہ کائنات موجود نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, وجود میں آئی ہے. تو کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سوا. اور پھر ایک چیز کو, ایک آئین ہے, اصل ہے, اس کی حقیقت کو بدل کر اسے دوسری حقیقت میں تبدیل کر دینا, یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, مخلوق نہیں کر سکتا. مثال جانتا ہے, ایک عین کو بدل کر اس کی حقیقت کو بدل لینا.
تتلی کا پہلے کا
سٹیج ہوتا ہے, نہیں وہ تو تتلی ہے نا سارا, عین ایک ہی چیز ہے. وہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈا ہوتا ہے, انڈا پھر تبدیل ہو کے دوسری چیز بن جاتا ہے, لیکن ایک واضح ہے کہ ایک بالکل الگ سی چیز الگ چیز بن گئی حقیقتاً. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں لاٹھی والی بات, اب جادوگروں نے بھی لکڑیاں اور رسیاں ڈال دی ہیں, دیکھنے والے کو سانپ نظر آ گئے. کیا یہ لاٹھی اور رسی حقیقتاً سانپ تھی یا صرف آنکھوں کا دھوکا تھا, جادو تھا؟ حقیقت میں تبدیل نہیں ہوئی, نہ کوئی جادوگر تبدیل کر سکتا ہے, عین کو تبدیل نہیں کر سکتے کہ رسی ہے اس کے عین کو, حقیقت کو جو ہے وہ اس کو بدل کر سانپ حقیقت سانپ بنا دیں, ان کو ضرورت نہیں ہے, کوئی نہیں کر سکتا. اچھا, جو لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی اس زمین پر اللہ کے حکم سے اسے پھینکی ہے, وہ کیا بن گئی؟ اژدہا, بڑا سانپ بن گئی. اچھا, یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اصل جو لاٹھی تھی, وجہ کیا ہے, دیکھ اس کا ثبوت کیا ہے کہ جو 40 جادوگر تھے سجدہ ریز ہو گئے. کیوں؟ ان کو پتہ کہ ہم جو کام کر رہے وہ حقیقت نہیں ہے, وہ جادو ہے. اور جو یہ کام ہوا ہے, جو لاٹھی اصل میں بدل گئی ہے سانپ میں, حقیقتاً اللہ نے لاٹھی کو سانپ میں بدل دیا ہے, اس کا عین ہی بدل گئی ہے, بالکل لاٹھی لاٹھی ہے, پھر جب دوبارہ پکڑ پھر لاٹھی ہو گئی. تو عین کو بدلنا, اس کے اصل خلق کو تبدیل کرنا مطلب یہ ہے, صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی ہے. اس کا ثبوت کیا ہوا؟ اب یہ اژدہا جو ہے ان رسیوں کو اور ان لکڑی کو کھا رہی ہے, اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کھا رہی ہے, نگل رہی ہے, نہیں چھوڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً یہ اژدہا اور سانپ بن گئی تھی, نہ کہ لاٹھی تھی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, جو مخلوق کے تعلق سے کہا گیا کہ خالق ہے, تصویر کسی نے بنائی ہے, کسی نے شیر کا مجسمہ بنایا ہے, کسی نے انسان کا مجسمہ بنایا ہے, یا کسی نے ہاتھ سے تصویر انسان کی بنائی ہے, یا کسی جانور کی, کسی زندہ چیز کی تصویر بنائی ہے, ان کو خالق ایک اس اعتبار سے. اچھا, یہ ٹیبل جو ہے اگر اسے کہا جائے, انسان اس ٹیبل کو بنایا ہے, یہ بھی ایک چیز ہے. یہ جو ہے, اب ٹیبل کا بننا جو ہے, انسان نے ٹیبل کو بنایا ہے, اسے بھی خلق صنع کہتے ہیں, مصنع فیکٹری جہاں پر ایک چیز بنتی ہے. تو کس اعتبار سے؟ وہ ایک چیز کو, موجود چیز کو کسی اور چیز میں بدل دینا. اصل میں کیا ہے؟ یہ لکڑی ہے. لکڑی کہاں میں؟ درختوں سے آتی ہے. درخت کسی نے پیدا کیا ہے؟ انسان نے پیدا کیا ہے؟ نہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا, اللہ نے پیدا کیا ہے. اس لکڑی کو, اس ٹیبل کو ہم نے پیدا ضرور کیا, بنایا ہے, لیکن ایک لکڑی کو جو درخت میں تھی اس کو ہم نے لیا ہے, اس کو کاٹا ہے, اس کا خاص ڈیزائن بنایا ہے, اس مطابق ہم نے اس ٹیبل کو بنایا ہے. اس اعتبار سے اسے خلق کہا گیا ہے. اور اسی طرح سے دروازے کو دیکھ لیں آپ, کس نے بنایا ہے؟ ایک کاریگر نے بنایا ہے, لکڑی سے بنایا ہے. تو ایک موجودہ چیز کو اگر آپ اس کی شکل کو بدل ڈالیں, اس کو خلق کہا گیا عربی زبان میں, لیکن یہ وہ خلق نہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے. اور اسے زمین آسمان کا فرق ہر عقل مند کو, ہر سمجھدار کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے, جو کہ یہ عقل مند نہیں سمجھنا چاہتے معتزلہ, اور کہ جو ہم نے والے ہم پیالے ہیں. اچھا, پھر جملہ ہے لا رب سواہ, لا خالق غیرہ. اچھا, لا رب سواہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہی واحد رب ہیں جو تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی. وہ یہ حصر جو حقیقی ہے, حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. رب, یہ جملہ لا رب سواہ, اس کی ضرورت ہے؟ تأکید کے لیے ہے. اچھا, رب کا لفظ جو ہے اس میں خالق, سب سے پہلے خالق, مالک,
تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، سب معانی ایک لفظ ربوبیت میں موجود ہیں. ابھی کہا لا خالق غیرہ تأکید کے لیے، ولا رب سواہ تأکید ہے نا. اچھا، جیسا فرماتے ہیں بعض احادیث میں آیا ہے کہ رب کا لفظ غیر اللہ کا بھی استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ معتزلہ نے وہاں سے بھی دلیل لی ہے کہ انسان اپنے عمل کا خود خالق ہے، کیونکہ خالق بھی اللہ تعالیٰ کے سوا موجود ہے قرآن مجید میں اور احادیث میں، اور رب کا لفظ بھی قرآن مجید میں غیر اللہ کے لیے موجود ہے. تو انسان اس اعتبار سے، کیونکہ اس نے اپنے عمل کا خود پیدا کیا ہے، وہ اپنے عمل کا رب بھی ہے، اپنے عمل کا خالق بھی ہے. اب اس کا جواب دیکھیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں مثال کے طور پہ حدیث میں آیا ہے متفق علیہ حدیث میں کہ جو اونٹ کا لقطہ ہے، اگر اونٹ گم شدہ ہو جائے اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو، اس کے پاس اس کا پینا بھی ہے اور اس کے جوتے بھی ہیں، پانی بھی پیتی رہے گی اور اپنی خوراک بھی کھاتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کا رب اسے پا لے، یعنی اس کا مالک اسے پر، رب سے مراد یہاں پہ اس کا مالک، حتی یجدہا ربہا، یہاں تک کہ اس کا رب اسے پا لے. اور رب سے مراد یہاں پہ اس کا مالک. اچھا، اور سے مسلم کی معروف حدیث جبریل علیہ السلام کی حدیث میں، اس حدیث کے الفاظ میں جو قیامت کی نشانیاں بیان کی، ان میں سے ایک نشانی ہے کہ جب لونڈی اپنے رب کو پیدا کرے گی، ایک روایت میں اپنی مالکن، ربتہ کی لفظ بھی ہے، رب کا لفظ بھی ہے، ربتہ کا بھی، تو رب مذکر کا صیغہ بھی ہے ایک روایت میں، تو یہاں پر بھی رب کا لفظ ہے کہ اپنے رب کو پیدا کرے گی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جمع کیسے کیا جا سکتا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، ربوبیت عامہ ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنے مخلوق کے تعلق سے کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اس، جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں وہ سب رحمت اور حکمت ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیتا ہے کبھی قحط سالی، کبھی مرض، بیماریاں، موت، زخم، تکلیفیں انسان میں اور حیوان میں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ غایت الکمال والحکمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کمال اور حکمت کا کمال ہے. جو مخلوق کی ربوبیت ہے، مخلوق کی جو ربوبیت ہے، یہ ناقص اور قاصر ہے، اپنے جگہ سے باہر تجاوز نہیں کر سکتی، اور انسان اس میں تصرف تام نہیں کر سکتا، اس کا تصرف جو ہے اس میں شرع یا عرف سے محدود ہو چکا ہے. یعنی جو اونٹ کا رب ہے، یا جیسے یوسف علیہ السلام قصے میں بھی بادشاہ کو رب کہا گیا ہے، تو یہ بادشاہ جو ہے یا جو اونٹ کا مالک ہے، تو مالک کے اعتبار سے کیا وہ جو کچھ کرے کر سکتا ہے، محدود ہے کہ نہیں؟ تو اس کی یہ جو ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرے قیامت کے دن کہ تمہیں جو ذمہ داری سونپی ہے اس کا تم نے کیا کیا ہے. اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کے سوا کوئی رب ہے. واضح ہو گیا. پھر ایسا فرماتے ہیں ومع ذلك فقد امر الله فقد امر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی فرما برداری کریں، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو منع کیا ہے معصیت سے، کہ وہ معصیت کریں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی شیخ عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عموم خلق اور ربوبیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو ایسے نہیں چھوڑا، اور نہ ہی ان سے اختیار کو ختم کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم دیا ہے فرما برداری کا اور منع بھی کیا ہے اپنی نافرمانی سے. یہ جو حکم ہے یہ امر ممکن ہے, جو مأمور جو مخلوق مأمور ہے اسے حکم دیا جاتا ہے, اور جو یہ فعل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے فعل بھی مخلوق ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی اسے حکم دیا جاتا ہے اور اسے منع بھی کیا جاتا ہے. اگر انسان اپنے عمل پہ مجبور ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اور منع کرنا جو ہے یہ ممکن نہ ہوتا, اسے کیا فائدہ پھر. اگر انسان مجبور ہے اور عمل خود نہیں کر سکتا, اللہ نے اسے زبردستی عمل کروانا, تو پھر یہ امر نہیں کس لیے ہے. امر و نہیں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کا اپنا اختیار بھی ہوتا ہے عمل کرنے کا, مجبور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها الى اخر سورۃ البقرہ نمبر 286 میں, اور سورۃ الانعام آیت نمبر 152 152 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا نکلف نفسا الا وسعها. دونوں ملتے جلتے آیات ہیں, اللہ تعالیٰ کسی نفس کو کوئی اس کی طاقت سے زیادہ کوئی تکلیف یا کوئی ذمہ دار نہیں دیتا. یعنی انسان جو عمل کرتا ہے وہ اس پر قادر ہوتا ہے, وہ کر بھی سکتا ہے. شریعت میں انسان پر اس بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں نہ ڈالا ہے اور نہ ہی اس کا مطالبہ کیا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا ان آیات سے کہ جو بندے ہیں جو انسان ہیں وہ اپنے فرمانبرداری کے فعل پر قادر ہیں, اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اجتناب کرنے پر بھی قادر ہیں, اور وہ ان چیزوں پر مجبور نہیں ہیں. یعنی نہ تو فرمانبرداری پر مجبور ہے اور نہ ہی نافرمانی پر مجبور ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ ہم نے کسی نفس کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے, جو فرمانبرداری ہے نافرمانی ہے, یعنی فرمانبرداری سے جو حکم دیا اور نافرمانی سے جو اللہ نے روکا ہے, انسان کی استطاعت میں ہے کہ نہیں. استطاعت میں ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے, استطاعت میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر حساب بھی نہ رہتا, مطالبہ بھی نہ کرتا. یہاں پر کافی اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے جملے پر بات کریں گے. وہو سبحانہ یحب المتقین والمحسنین والمقسطین, اور یہی بحث آگے بھی جاری ہے کہ متقین ہیں محسنین اور مقسطین اللہ کو پسند کرتا ہے. اگر متقی جو ہے, متقی کون ہے؟ تقوی کرنے والا, تقوی عمل ہے کہ نہیں. محسن کون ہے؟ محسن جمع محسن کی ہے. محسن کون ہے؟ احسان کرنے والا, احسان عمل ہے کہ نہیں, احسان کرنے والے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں. مقسطین عدل انصاف کرنے والے, اللہ تعالیٰ سب کو پسند کرتا ہے. اگر یہ ممکن نہ ہوتا وہ نہ کر سکتے پھر پسند کیوں کرتا, اگر مجبور ہوتے تو پھر پسند کیوں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عمل پہ مجبور ہے. تو اگر درس میں شرط اس کی تفصیل آئے گی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.